السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العليم الحكيم الذي وسع كل شيء علما واحاط بكل شيء عزة وحكما واتقن ما صنع واحكم ما شرع. احمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعدهما. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو علم والا اور حکمت والا ہے. وہ علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اور ہر چیز کو اپنی قوت اور حکمت کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، اور جو اللہ نے بنایا خوب محکم بنایا ہے اور شریعت کو مستحکم کر دیا ہے. میں اس کی حمد بیان کرتی ہوں، وہ پاک ہے، بہت زیادہ حمد، جس میں پاکیزگی اور برکتیں ہیں. آسمانوں کو بھر کر اور زمین کو بھر کر اور ان دونوں کے درمیان کی جگہ کو بھر کر اور ان دونوں کے بعد جس چیز میں بھی اللہ چاہے اسے بھر کر. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رہنمائی نازل کی. آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کچھ بڑی کتابیں نازل ہوئیں، کچھ صحیفے نازل ہوئے، اور سب سے آخر میں قرآن مجید. واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل سورتیں دی گئی ہیں، اور مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی سورتیں دی گئی ہیں، اور انجیل کے بدلے مثانی، وہ سورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں، وہ دی گئی ہیں، اور مجھے مفصل سورتیں محمد سے اخیر تک ان کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے. یعنی سورہ محمد سے لے کر آخر تک جو مفصلات ہیں ان سے فضیلت دی گئی ہے. یعنی قرآن مجید سابقہ کتب کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں قرآن جیسی دولت دی. اس دولت پر خوش ہو جانا چاہیے.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
سورة الرعد آیت نمبر 8. اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيز الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے چاہے وہ حیوانوں میں سے، اور جو کچھ رحم کمی کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے. یعنی کائنات کا سارا نظام، اور یہاں خاص طور پر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، جو بچہ جو حمل وہ اٹھاتی ہے، اس کے بارے میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور مقرر مقدار کے تحت ہے. کسی کو چاہتا ہے ایک بچہ دیتا ہے، کسی کو ٹوئنز دیتا ہے، کسی کو ٹرپلٹس دیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کی ایک مقدار ہے، ایک اندازہ ہے. اس کائنات میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انسان کے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، مثلا شوگر کی مقدار ہے، اسی طرح آکسیجن کا تناسب ہے، یہ سب کچھ ایک میتھمیٹیکل پریسیژن کے ساتھ ہے، اور اس کی مقدار اگر زیادہ یا کم ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اس کی کمی زیادتی بھی اللہ کے علم میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی صرف کائنات کا خالق ہی نہیں، بلکہ وہ ہمارے وجود کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے بھی واقف ہے. ہم جو اپنی ذات پر زیادتیاں کرتے ہیں اور جو اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ سب اللہ کو پتہ چلتا ہے. اور یہ کمی زیادتی بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے یا ہائی ہو رہا ہے، شوگر لو ہو رہی ہے یا ہائی ہو رہی ہے، سب اس کے علم میں ہوتا ہے. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا بہت بلند ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا علم لامحدود ہے، اور اس کے علم کے لیے کوئی پردہ یا فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. غیب وہ چیزیں جو ہمارے حواس سینسز سے چھپی ہوئی ہیں، جیسے ہمارا مستقبل، انسانوں کے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں، کیونکہ انسان تو صرف روشنی کی ایک خاص مقدار پہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور ایک محدود فریکوینسی کے ساتھ سن سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں. وہ الکبیر ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی، قدرت، شان اور حکمت ہر چیز بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ درجے کی ہے. المتعال اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو اتنی بڑی ہے اور اس کے دکھوں اور اس کی نیتوں کو جانتی ہے، وہ چیزیں جو انسان کسی کو نہیں بتا سکتا، تو اس سے انسان کو ایک عجب ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے. اور تنہائی کے خوف کا سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا ہو، اور پھر اس پر ایمان رکھے. اس کی پہچان کے ساتھ ایک ہے بس خالی ایمان رکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پہچان کر اس پر ایمان رکھتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے جو چپکے سے بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہے اور جو دن کی روشنی میں چلنے والا ہے. اللہ کے علم میں سب برابر ہیں، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. ہمارے لیے سرگوشی سننا مشکل ہوتا ہے، اعلان سننا آسان ہوتا ہے جو مسجدوں وغیرہ میں ہوتے ہیں، ایک ضروری اعلان سنیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. کوئی دل میں کچھ چھپا کے بیٹھا ہوا یا زور زور سے بول کے بتا رہا ہے، وہ تو دل کے دھڑکنے سے پہلے ہی ہماری نیتوں کو جانتا ہے. آواز اور خیالات کا فرق اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. اور اسی طرح رات کو کہیں چھپنے والا اور دن کو کہیں جانے والا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. رات کی سیاہی میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دن کی چلچلاتی دھوپ میں کسی مسافر کو کہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہے. تو یہ آج جو ہے انسان کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور انسان کی تنہائی بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس سے انسان کے اندر خوبصورتی آتی ہے. یعنی پھر انسان ہر جگہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. جو لوگ صرف لوگوں کے سامنے اچھا بنتے ہیں وہ اصل میں اچھے نہیں ہوتے. اصل میں اچھا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے بھی اچھا ہے اور تنہائی میں بھی اچھا ہے، کیونکہ تنہائی میں اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے. مجلس میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہر کوئی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل محسن وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں اچھا ہوتا ہے، اپنے پرائیویٹ موڈ میں وہ اچھا ہوتا ہے. آج ڈیجیٹل دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری چیٹس انکرپٹڈ ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا پرائیویٹ موڈ میں ہم چیزیں رکھ رہے ہیں تو چھپ جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو سرویلنس سسٹم ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہماری ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں بھی وہ جانتا. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، کوئی میسج پڑھ کے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کوئی اور نہ دیکھ لے کبھی، لیکن وہاں سے کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. اس لیے سوچ سمجھ کے لکھیں، سوچ سمجھ کے بولیں، سوچ سمجھ کے کام کریں. اور یہاں مظلوم کے لیے بھی ایک بڑی تسلی ہے کہ اگر دنیا نے اس کی پکار نہیں سنی اور رات کے اندھیرے میں کوئی اس پہ ظلم کر کے چلا گیا ہے، تب بھی اللہ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، اور اس کا کیس عالم الغیب کی عدالت میں درج ہو چکا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور کسی پر بھی ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم جو چاہیں کریں، نہیں، وہ ہے پوچھنے والا۔ لہو مؤقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے، یعنی انسان کے لیے، یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار مقرر ہیں، فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کی طرف سے موت کا وقت نہیں آتا، یہ فرشتے انسان کو حادثات اور آفات سے بھی بچاتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر ایک امیون سسٹم ہے نا، جو ہمیں نظر نہ آنے والے جراثیم سے بچاتا ہے، ان سے لڑ لیتا ہے۔ اسی طرح باہر بھی کائنات کے اندر ایک غیبی حفاظتی نظام ہے جو ہمیں خطرات سے بچاتا ہے، جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی بندہ ہو، مسلمان ہو نان مسلم ہو، ہر ایک پر فرشتہ مقرر ہے جو بندے کے سونے جاگنے کی حالت میں شریر جن و انس اور زہریلے کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، یہ فرشتہ اس چیز سے نہیں بچاتا جس کا اللہ نے بندے کے لیے فیصلہ کر دیا، اس کی تقدیر میں ہو، کوئی تکلیف آنا، کوئی چوٹ لگنا۔ کعب احبار کہتے ہیں، یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اہل کتاب کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تم پر ایسے فرشتوں کو مامور اور مقرر نہ کیا ہوتا جو تمہارے کھانے پینے اور تمہاری شرمگاہوں کا بچاؤ کرتے رہتے، بلاؤں اور مصیبتوں کو روکتے رہتے، تو جن اور شیاطین تم پر جھپٹ پڑتے اور تمہیں اچک لیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جہاں شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں فزیکلی کوئی نقصان پہنچائے، لیکن اللہ چاہے تو اور بات ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے بھی مقرر کر رکھے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے الگ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ چیزیں ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں اور چوک جاتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور سنہری اصول بتایا گیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں۔ یعنی بیرونی حالات ہمارے اندرونی حالات کا عکس ہوتے ہیں۔ اندرونی حالات کیا؟ ہماری سوچ، ہمارا ایمان، ہمارے جذبات، احساسات، اور پھر ہمارے اندر کام کرنے، محنت کرنے کا کتنا جذبہ ہے، اور اخلاق۔ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے بیرونی حالات پر۔ اگر کوئی شخص یا قوم اپنی سوچ اور عادتیں نہیں بدلتی تو اس کے حالات نہیں بدل سکتے، اور ہماری قوم اس کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ ہماری سوچ میں ہی نہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ تو پھر جب انسان یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو پھر کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی باہر کی قومیں تو آ کے آپ کے حالات نہیں بدل سکتے۔ کسی بھی قوم کی معیشت، سیاست، سکون، امن و امان، یہ نہیں تبدیل ہو سکتا جب تک لوگوں کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ تو پہلی تبدیلی انسانوں کے اندر آنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، ہر شخص کو اپنے اوپر خود نگران ہونا چاہیے، اپنے اوقات کا، اپنی سوچ کا۔ اب دیکھیں، آپ اندر سوچے جا رہے ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، یا آپ کی سیلف ٹاک بہت ہی نیگیٹو ہے، اب کسی کو تو نہیں پتا نا اندر کیا چل رہا ہے، اور پھر آپ کا چہرہ بھی اسی طرح ہی ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کا موڈ خراب ہے، آپ کا معاملہ خراب ہے، تعلقات لوگوں سے خراب ہیں، آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں، تو آپ کو خود پہلے بدلنا ہوگا، اور باہر سے نہیں۔ کچھ لوگ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اچھا بننے کا، اندر سے بدلیں جو اللہ دیکھتا ہے، اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پہ مت ڈالیں کہ وہ ہے سبب میری ناکامی کا اور فلاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں عمل کی دعوت ملتی ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا اول شرط ہے۔ کائنات کا نظام جو ہے وہ سستی کاہلی کی بجائے محنت اور ارادے کے تابع ہے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی تو ہے جو تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ اب سائنسی حقائق اور انسانی جذبات کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، یعنی ایک طرف بجلی چمکتی ہے، اس سے خوف آتا ہے، اور دوسری طرف امید بھی آتی ہے کہ بارش ہوگی اور پیاسی زمین سیراب ہوگی اور پھر طرح طرح کی چیزیں اگیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ الصحاب الثقال، سبحان اللہ، قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ یہ جو بادل ہیں یہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، ہمیں تو بظاہر روئی کے گالے نظر آتے ہیں اور آرام سکون سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن لیٹسٹ ریسرچز کے مطابق ایک اوسط درجے کا بادل لاکھوں ٹن وزنی ہوتا ہے، اور اس میں موجود پانی کے قطروں کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بادل ہوا کے دباؤ اور خاص درجہ حرارت کی وجہ سے فضا میں معلق رہتے ہیں۔ اور پھر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر بہت ورائٹی ہے۔ اگر بجلی کی چمک ہے جو خوف دلاتی ہے اور امید بھی لاتی ہے، تو دوسری طرف بادل بھی ہیں جو خوف نہیں دلاتے بلکہ سکون کا باعث ہوتے ہیں اور بارش برستی ہے، الا یہ کہ کلاؤڈ برسٹ نہ ہو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ سبحان اللہ، بجلی بھی تسبیح کر رہی ہے حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور خوف سے بھی کرتے ہیں، اور وہی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے۔ کائنات کے ایک جاہو جلال والے منظر کی یہاں پر تصویر کشی کی گئی ہے کہ جہاں کڑک فرشتے اور پوری فطرت اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، رعد تسبیح کر رہی ہے، تو یہ صرف ایک آواز نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ رعد جو کڑک ہوتی ہے یہ ہیبت ناک ہوتی ہے اور انسان کو اپنی اوقات یاد دلاتی ہے۔ جو بجلیاں کڑکتی ہیں نا، انسان بے حد بے بس محسوس کرتا ہے، اور جو لائٹنگ کی سٹرائکس ہوتی ہیں وہ انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہیں، اور اس کڑکتی بجلی میں کروڑوں وولٹ کا الیکٹرک چارج ہوتا ہے، اور پھر یہ خود سے خود نہیں ہوتا، کسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، وہ شدید المحال، یہ بجلیوں کی کڑک یاد دلاتی کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب اللہ پکڑنے کا فیصلہ کر رہے تو تم بھاگ نہیں سکتے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ تو جب بجلیاں بھی حمد بیان کر رہی ہیں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی فارغ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ہر جگہ پر۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا بتوں کو پکارنا محض گمراہی ہے۔ لہو دعوت الحق، یعنی حقیقت میں اللہ ہی پکار سنتا ہے اور حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کو پکارنا درست نہیں، کیونکہ نہ وہ سن سکتے ہیں اور اگر سنے بھی تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہاتھ پھیلانے سے پانی منہ تک نہیں آتا کیونکہ آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہاتھ کر دیا، ایسے ہی غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف، کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیں تو وہ امیدیں پوری ہونے والی نہیں، یہ چیز انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی۔ یعنی اگر آپ کے کام کرنے کا طریقہ ہی درست نہ ہو تو آپ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے حقیقی سبب کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی افیکٹ کے لیے کاز کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اصل کاز نہیں ہوگی، اور پانی پینے کے لیے ہاتھ کو منہ کی طرف لانا ضروری ہے تب پی سکیں گے، اگر الٹا لے گئے تو نہیں پی سکیں گے۔ اور غیر اللہ کو پکارنا جو ہے نا، یہ بس ہمارا ایک ذہنی وہم سا ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ سے امیدیں لگا لیتا ہے، جبکہ انسان کو اصل رب ہی راضی کر سکتا ہے یا دے سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو پانی کا پیدا کرنے والا ہے، جو پانی کو چشموں سے نکالنے پہ قادر ہے، وہ ہماری ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز اور ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کچھ خوشی سے کرتے ہیں جیسے فرشتے اور سچے مومن، ہر مومن بھی نہیں ہے، ہر مسلمان بھی خوشی سے سجدہ نہیں کرتا، مجبوری سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کرہا یعنی وہ مادی چیزیں جو کائنات میں قوانین فطرت لا آف نیچر کی پابند ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح بعض اور مخلوق بھی. اور یہاں پر سایوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ سائے بھی سجدہ ریز ہیں، اور صبح اور شام کے وقت خاص طور پر سائے بہت طویل ہوتے ہیں، زمین پہ بچھے ہوئے نظر آتے ہیں جو ظاہر میں سجدے کی شکل سے ملتے جلتے ہیں. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرا سجدہ خوشی کا سجدہ ہوتا ہے یا مجبوری کا. مجبوری والا سجدہ وہ فائدہ نہیں دے گا جو خوشی سے کیا ہوا سجدہ دے گا، جو واقعی دل سے آپ جھکیں گے اللہ کے آگے. اور سائے کو دیکھ کے کیا یاد کرنا چاہیے صبح شام، کہ یہ اگر اللہ کے آگے جھکے ہوئے تو میں کیوں نہیں جھک سکتی، مجھے بھی جھکنا ہے. قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہہ دیجئے اللہ. کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ اور حمایتی بنا رکھے جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، سوچ رہے ہیں ہو سکتے ہیں یا نہیں. یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے، تو ان پر پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے. کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا ہے، سب پر غالب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں جن کا جواب دینے سے عقل قاصر ہے. اللہ نے سوال اٹھایا کہ جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں. چاہے زندہ انسان کو بھی آپ پکارے نا، اس کے آگے بھی سجدہ کریں اور دعا کریں اس سے، وہ بھی نہیں مالک. تم مرے ہوئے انسان جو قبروں میں پڑے وہ کہاں سے مالک ہوں گے؟ کائنات کا ہر ذرہ قوانین فطرت کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے. کوئی بت، کوئی ستارہ، کوئی انسان اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا. تو جب وہ تبدیلی نہیں کر سکتے تو وہ خالق کے برابر کہاں سے آگے، سوچنے کی بات ہے نا. اور بصارت کی مثال علم اور جہالت کے لیے دی گئی ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے نہیں ہوتے. تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ کائنات کا نظم و ضبط، کازمک آرڈر جو ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہی ہے. اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو قوانین میں تضاد ہوتا اور کائنات کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا. تو اسلام بلائنڈ فالوئنگ کے بجائے سوال کرنے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ نور کی طرح ہے، اور شرک جو ہے وہ ظلمات کی طرح ہے. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہ نکلیں، پھر سیلاب نے ابھرتا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے. اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. تو رہا جھاگ تو وہ ناکارا ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. مثالیں بیان کرنا تعلیم اور تربیت کا ایک بہت مفید طریقہ ہوتا ہے، جسے قرآن نے بھی استعمال کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی باتیں ہمیں مثالوں سے سمجھائی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بارش ایک ہے لیکن نالے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہتے ہیں. کوئی چھوٹا نالا ہوتا ہے، کوئی بڑا نالا ہوتا ہے. وہی بھی بارش کی طرح ہے، اور انسانوں کے دل وادیوں کی طرح ہیں. جس کا دل جتنا بڑا اور صاف ہے وہ اس قرآن کی ہدایت کا اتنا ہی حصہ سمیٹ لیتا ہے. اب آپ سب یہاں ایک ہی بات سن رہے ہیں لیکن ہر ایک مختلف طرح سے اثر لیتا ہے، اور ہر ایک اپنی کیپیسٹی کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. جو جتنی دلچسپی سے بیٹھتا ہے وہ اتنا ہی فائدہ زیادہ اٹھاتا ہے، جتنے شوق کا مظاہرہ کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی کی سطح پر گندا فوم جمع ہو جاتا ہے، جھاگ، اور یہ جھاگ بہت سی جگہ گھیر لیتا ہے اور اوپر اوپر سب نظر آتا، پانی نہیں نظر آتا پھر. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو انسانوں کے دل وادیوں کی طرح ہوتے ہیں، وسعت اور کشادگی میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر جو منفی خیالات ہوتے ہیں اور جو اور نظریات ہوتے ہیں وہ روایات ہوتی ہیں، وہ ساری ایک جھاگ سی بن کے اوپر آ جاتی ہیں، کیونکہ اب صفائی ہونی ہے. اور پھر جو فائدے کی چیز ہے وہ رہ جاتی ہے اندر، اور جو گندا جھاگ ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور مثال دی گئی صنعت کاری کی، جہاں سونے یا چاندی یا لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، جب یہ دھات میلٹنگ پوائنٹ پر گرم کی جاتی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، وہ جھاگ بن کر سطح پہ آ جاتی ہیں. سنار یا لوہار اس جھاگ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور نیچے خالص قیمتی نفع بخش دھات باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عالمگیر اصول ہے کہ باطل جو جھاگ کی طرح ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ بڑا نمایاں نظر آتا ہے اور شور مچاتا ہے، لیکن آخر میں فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سب اڑ جاتا ہے۔ جھاگ آپ دیکھیں کتنی دیر باقی رہتی ہے، آہستہ آہستہ مرتی 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 ختم ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا قانون ہے جو بدل نہیں سکتا، اگرچہ لوگ سمجھیں کہ حق مٹ رہا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے باطل ہی مٹتا ہے، چاہے وہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے جھاگ کی طرف پھیلا ہوا کیوں نہ نظر آئے۔ اور یہ بہت ہی اہم اصول ہے زندگی کا کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس کو قرار مل جاتا ہے۔ مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سسرال میں جاتی ہے، سسرال والوں کا مزاج اور ہے، میکے کا کچھ اور تھا، وہ بیچ میں کنفیوز ہے، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، پھر بالآخر وہ سوچتی ہے میرے ماں باپ زیادہ اچھے تھے تو مجھے واپس ہی چلے جانا چاہیے، حالانکہ اب وہ وہاں سے رخصت ہو چکی، وہ اس کا گھر نہیں ہے، اب اس کا گھر وہ ہے جہاں اس کو بہت سے چیلنجز پیش آ رہے ہیں اور بہت سی جھاگ اٹھ رہی ہے، وہ آزمائش کی بھٹی میں ڈال دی گئی ہے، اب اس کو طرح طرح کے چیلنجز ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ساری تکلیفیں اسے کچھ بنا رہی ہیں آئندہ کے لیے۔ اگر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی تو ان مشکل حالات میں بھی وہ لڑکی اپنے قدم جما لے گی، وہ اس گھر کو اپنا گھر بنا لے گی، لیکن اگر اپنی صفائی نہ کی اور جھاگ کے ساتھ شامل ہوگے تو اڑ جائیں گے۔ ہر جگہ پر، کوئی بھی نئی جگہ ہوتی ہے نا، کوئی بھی نئی جگہ ہوتی ہے، وہ پہلے دن آپ کو وہاں عجیب سی فیلنگ ہوتی، شادی کے بعد بھی لڑکیوں کے لیے چاہے کتنا اچھا ہسبینڈ ہو، کتنے اچھے کپڑے ہو، جیولری ہو، سارا کچھ ہو، لیکن سم تھنگ انکمفرٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے نا، اپنے ماں باپ کی جگہ وہ دو اور فگر نظر آ رہے ہیں، اپنے بہن بھائی اب نظر نہیں آتے، وہ کوئی اور نظر آ رہے ہیں، اپنا کمرہ چھوڑ کے آئے ہیں، اب یہ کچھ اور طرح کا گھر ہے، وہاں واش روم کا دروازہ رائٹ سائڈ پہ کھلتا تھا، یہاں الٹی سائڈ پہ کھل رہا ہے، یہ بھی بادر کر رہا ہے، وہاں لکڑی کا فرش تھا، یہاں پر کارپیٹ بچھا ہوا ہے، چلنا مشکل ہو رہا ہے، چھوٹ چھوٹ چیزیں، ایک چیز بادر کری، دوسری کری، تیسری کری، یہ کچھ میٹر نہیں کرتا۔ اصل یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ ان کے لیے کتنے فائدے کے، آپ وہاں فائدے اٹھانے کے لیے نہیں گئے۔ اگر یہ سوچ لینا کہ ہم فائدہ دینے کے لیے گئے، ہم ایک خاندان کی ترقی کا باعث بننے جا رہے ہیں، تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا، آپ سب چیزوں کو برداشت کر کے اپنے پاؤں جمانے کی فکر میں ہوں گے۔ اور اصول یہی ہے، یہ نہیں بدلے گا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کو قرار مل جائے گا، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، کیونکہ یہ فائدہ مند ہے، اللہ وہیں سے سپورٹر پیدا کر دے گا، مددگار لے آئے گا جو اس کے حق میں بولیں گے۔ جیسے سونے کو نکھارنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے نا، ایسے ہی انسان کو خالص سونا بنانے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ جھاگ چھٹ جائے اور خالص چیز آپ کا اصل جو ہے نا، جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، وہ سامنے آ جائے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، کیا کہا؟ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی، مان لی، ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، نہیں مانا، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، پوری زمین، اور اسی کی مانند اور بھی ایک اور زمین بھی، تو یہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب حق اور باطل واضح ہو گیا، خالص دھات اور جھاگ الگ الگ ہو گئی، تو اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور جو رب کی بات صرف سنتا نہیں، دل سے قبول کر لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنا، بہترین صلہ، بہترین بدلہ، ورنہ اگر قبول نہیں کرتا تو سوء الحساب، برا حساب، جس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، ایک بھی غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے، مومن کا حساب آسان ہوگا، لیکن منکر کا حساب سخت ہوگا۔ معاشیات کا ایک قانون ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب دولت کی قدر انسان کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے، یعنی مال اس کو بیکار نظر آتا ہے، کیونکہ مال سے وہ چیز نہیں حاصل کر سکتا جو اس کو واقعی چاہیے ہوتی. تو جب انسان کی جان پہ بنتی ہے نا، چاہے وہ موت کا وقت ہو یا آخرت ہو یا کوئی شدید قسم کی بیماری ہو، تو پوری دنیا کی دولت کی قیمت اس کی نظر میں صفر ہو جاتی ہے. وہ سب کچھ دے کر وہ زندگی خریدنا چاہتا ہے، ایک لمحے کا سکون چاہتا ہے. لیکن دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی فار سم ریزن وہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی زندگی نہیں گئی. لیکن اگر انسان موت کے وقت، جس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، اپنا انجام برا دیکھ رہا ہے، تو پوری زمین کی دولت تو کیا، اتنی اور دولت لا کے بھی اللہ کے آگے پیش کرے تو خلاصی اب نہیں ہوگی، اب تو پکڑے گئے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ بھی کر لینی چاہیے اور عمل صالح کا سفر شروع کر دینا چاہیے. اب دیکھیے کہ کسی بھی کامیاب ادارے یا ملک کے لیے جو آڈٹ ہوتا ہے، احتساب جو ہوتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. تو کائنات کا خالق بتا رہا ہے کہ اس کا نظام عدل اتنا مکمل ہے کہ وہاں کوئی سفارش، رشوت، فدیہ کام ہی نہیں آئے گا. وہاں ایسا آڈٹ ہوگا کہ جہاں کسی کی سنی نہیں جائے گی. تو ہمیں ہر روز اپنا آڈٹ کرنا چاہیے، ایوری ڈے، کہ ہم نے آج کے وقت کو کہاں استعمال کیا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، فارغ، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے، کہ اس وقت میں نہ ذکر کرتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں اچھی، نہ کوئی کام کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. آج آپ کو اپنے وقت کی قدر نہیں تو کل کیا ہوگا؟ موت کے وقت کوئی ایک لمحہ بھی آپ کو پوری دنیا کے بدلے خرید کے نہیں دے سکتا کہ چند سیکنڈ مل جائے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں، وہ بھی نہیں ملیں گے.
اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.